इतवार 13 मार्च, सैरवीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। पाकिस्तान में हालिया बारिशों से हलाक होने वालों की तादाद 40 हो गई है, जबकि 49 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तबाही के बारे में हुकाम कहते हैं,
4 अमारात हैं जो डैमेज रिपोर्ट हुई है।
सूबे बलोचिस्तान में 18 अफराद जानबाज हो गए, 1275 अफराद मुतासिर हुए, 600 से 700 फैमिलीज को सामान प्रोवाइड किया है।
तफसील खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, मासूमा मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में हुकाम का कहना है कि मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में 3 रोज से जारी बारिशों के नतीजे में कम से कम 40 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 50 के करीब है। सबसे ज्यादा जानी नुकसान बलूचिस्तान में हुआ है, जहां बारिशों ने 18 अफराद की जान ली है। कबायली इलाके में बारिश की वजह से कोयले के कान बैठने से 7 कानकुन भी हलाक हुए हैं। कबायली इलाके में कुदरती आफात से निपटने के इदारे FTMA के तर्जुमान डॉक्टर कासिम अली खान ने बताया,
हमने भी तमाम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड लेते हुए उनको बताया है कि अपने तौर पर तमाम जो हैं वो इकदाम करें। हमने तमाम अपने एजेंसी कोऑर्डिनेटर्स को स्टेशन में मौजूद हैं और हमें लम्हा-लम्हा कोई भी डेवलपमेंट होती है उसे आगाह करते हैं।
पाकिस्तान के शहर कराची के साबिक नाजिम मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि डायरेक्टर जनरल FIA शाहिद हयात ने उनसे MQM के रहनुमा अल्ताफ हुसैन के भारतीय खुफिया एजेंसी रा से ताल्लुकात के हवाले से मुलाकात की है। उन्होंने BBC को बताया कि FIA ने इस मामले में उनसे तावुन की दरख्वास्त की है।
उन्होंने कहा कि ये रॉ के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आप क्या तावुन कर सकते हैं और क्या हमारी मदद कर सकते हैं। हमने उसको कोई जवाब नहीं, हमने उनकी बात को सुना है। हमने उनको ये तो नहीं बताया कि हम क्या करने के लिए तैयार हैं या नहीं।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सर्च ऑपरेशन में 5 अस्करियत पसंदों को हलाक और एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। फ्रंटियर कोर के तर्जुमान के मुताबिक इन अफराद का ताल्लुक किसी कालेदम तंजीम से था, ताहम आजाद जराये से इन हलाकतों की तस्दीक नहीं हुई है। उधर पाकिस्तान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि पंजाब के जिला ननकाना साहब में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के अहलकारों से झड़प में 5 मुबैना शिद्दत पसंद मारे गए हैं। पुलिस के हवाले से बताया गया है कि यह कार्रवाई सिनेचर की शाह कोर्ट के इलाके में की गई। मरने वालों, जिनका ताल्लुक एक कालादम जमात से बताया जा रहा है, के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। शाम में अलकायदा से मुंसलिक शिद्दत पसंद गिरोह अल नुसरा फ्रंट ने सूबे इदलब में मगरबी ताकतों के हिमायत याफ्ता बागी गिरोह के ठिकानों पर हमला किया है। तफसील जहीरुद्दीन बाबर से।
फ्री सीरियन आर्मी की डिवीजन 13 का दावा है कि अल नुसरा फ्रंट ने मरतुल नौमान में कायम उनके दफातर पर धावा बोला, उनका असलहा लूट लिया और वहां मौजूद जंगजुओं को यरगमाल बनाया। इतलात के मुताबिक शहर में हुकूमत मुखालिफ रैली अल नुसरा फ्रंट के खिलाफ एहतजाज में बदल गई, जिसके बाद दोनों ग्रोहों में झड़पें शुरू हो गईं। इससे कबल अल नुसरा फ्रंट इदलीब में कब्जा हासिल करने के लिए फ्री सीरियन आर्मी समेत दीगर बागी ग्रोहों के शाना बशाना लड़ती रही है, मगर बागी ग्रोहों के मुसलसल बदलते इत्तेहाद के बायस ये अब उनकी मुखालफत पर उतर आई है।
अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए पार्टी नामजदगियों के हुसूल की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हालिया वोटिंग में बुरी तरह शिकस्त हुई है। रियासत वायोमिंग में कामयाबी उनके हरीफ टेड क्रूज के हिस्से में आई। टेड क्रूज अपने हमायतियों को बता रहे हैं कि आज वायोमिंग में उनके 66% वोट हासिल किए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 7.2% वोट ही हासिल किए। वॉशिंगटन DC में भी हुई वोटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को मार्को रूबियो ने मात दे दी। इस वोटिंग से एक रोज कबल शिकागो में मिस्टर ट्रंप को अपना इंतखाबी जलसा हिमायतियों और मुखालिफीन के दरमियान झड़पों की वजह से मनसूख करना पड़ा था। उधर अमरीकी सदर बराक ओबामा ने उम्मीदवारी के तमाम दावेदारों से कहा है कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतनाज़े और तोहीन आमेज़ ज़ुबान के इस्तेमाल से गुरेज करें। जर्मन शहरी 3 इलाकाई इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें चांसलर एंगला मेर्कल की महाजरीन के बारे में पॉलिसी का इम्तिहान करार दिया जा रहा है। उबैद मलिक।
अवामी राय के जायजों से मालूम होता है कि मर्कल की जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी मुल्क के मशरकी इलाके सैक्सनी इनहाल्ट में सबसे बड़ी जमात होने की हैसियत बरकरार रखेगी, तहम इसे मुल्क के मगरबी इलाके बाडन व्यूटनबर्ग में शिकस्त का सामना है, जहां वो इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। इसके अलावा राइनलैंड के इलाके में कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। चांसलर एंगेला मर्कल को अपनी खुले दरवाजे की पॉलिसी पर मुखालफत का सामना है, जिसके बायस तारिकीन वतन को पनाह दिए जाने की मुखालिफ जमात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी इन इंतखाबात में एक मजबूत कुव्वत बनकर उभर सकती है। तहम मिस मर्कल का कहना है कि वो काफी पुर उम्मीद है।
ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में एक फनकार ने एहतजाजन सड़कों पर बने हुए लगभग 100 मुजस्मों की आंखों पर लाल कपड़ा बांध दिया है। वजह जानिए जफर सैयद से।
یہ احتجاج ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی بحران کے خلاف ہے. اس گمنام فنکار کا کہنا ہے کہ وہ برازیل کی تاریخ کی ان قومی شخصیات کے مجسموں کو ملک کی موجودہ شرمناک حالت دیکھنے سے بچانا چاہتا ہے. ان مجسموں میں جو پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، برازیل کے سابق صدر یتولو بارگس کا مجسمہ بھی شامل ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. جرمنی میں ریاستی انتخابات کو چانسلر مرکل کے لیے آزمائش کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے ضلع ڈیرا بگٹی میں سرچ آپریشن کے دوران ہلاکتیں. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں. آغاز اس خبر کی تفصیل سے کہ پاکستان میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 49 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں 3 روز قبل شروع ہونے والی بارشوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے قبائلی علاقوں سمیت ملک کے دوسرے حصوں میں آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے. پشاور سے نمنگا رفیعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
حالیہ بارشوں کی وجہ سے جانی نقصان کا سب سے بڑا واقعہ قبائلی علاقے لوئر اورگزئی ایجنسی میں ڈولی کے مقام پر پیش آیا، جہاں بارش کے باعث کوئلے کی ایک کان بیٹھ جانے سے 40 سے زائد مزدور پھنس گئے. پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق اس حادثے میں اب تک 7 کانکن ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. ایک سرکاری اہلکار کے مطابق فوج اور فرنٹیئر کور کے جوانوں نے کان میں پھنس جانے والے تمام مزدوروں کو نکال دیا ہے. ہلاک ہونے والے مزدوروں میں 6 کا تعلق ضلع شانگلہ اور 1 کا اورگزئی ایجنسی سے بتایا گیا ہے. مرنے والے کانکنوں کی لاشیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہے. بارشوں کی وجہ سے فاٹا کے دیگر علاقوں سے بھی وسیع پیمانے پر جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. قبائلی علاقے میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے ایف ڈی ایم اے کے ترجمان ڈاکٹر قاسم علی خان نے بی بی سی کو بتایا کہ خیبر ایجنسی، مومن باجوڑ ایجنسی اور ایف آر کے مختلف علاقوں میں مکانات گرنے کے واقعات میں کم سے کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا،
تو ہم نے تمام وسائل کو بوجھ کر ہلاتے ہوئے اپنا کنٹرول روم ایکٹیویٹ کر دیا. تو اس کی روح سے ہمیں جو انفارمیشن پاس آن ہوئی ہے ابھی تک پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے، تو 4.5 کے قریب ایسی عمارات ہیں جو رہائشی جو ڈیمیج رپورٹ ہوئی ہے، اور اسکول اور اس کے دوسری بات ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ سروے اس کو دیکھ رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا نے فوراً ہی اس پہ نوٹس لیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے بھی تمام پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لیتے ہوئے ان کو بتایا کہ اپنے طور پہ تمام جو ہیں وہ اقدامات کریں. ہم نے تمام اپنے ایجنسی کوآرڈینیٹرز کو اسٹیشن پہ موجود ہیں، اور ہمیں لمحہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسے آگاہ کرتے ہیں.
ادھر خیبر پختونخوا میں بھی حالیہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق مردان، کرک، ٹانگ اور بنو میں متعدد مکانات منہدم ہوئے ہیں، اور ان واقعات میں کم سے کم 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مالکن ڈویژن میں بھی 2 افراد کی ہلاکت اور 5 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. ترجمان نے مزید بتایا کہ صوبے کے مختلف اضلاع میں نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ صوبے میں کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک ہیں. ادھر دوسری طرف نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق بارشوں کی وجہ سے سب سے زیادہ مالی نقصان بلوچستان میں ہوا ہے. کوئٹہ سے بی بی سی کے نامہ نگار محمد کاظم نے بتایا،
بارشوں سے ایک بچے کی ہلاکت ضلع کوئٹہ کے علاقے پنجپائی میں ہوئی. کوئٹہ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجپائی میں سیلابی پانی سے ایک دیوار گرنے سے ایک بچہ ہلاک ہوا. پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر اطالہ مینگل کا بلوچستان میں بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں کہنا ہے،
اس وقت سیلابوں سے پورے صوبے بلوچستان میں 18 افراد جاں بحق ہو گئے اور 21 زخمی ہو گئے.
بارشوں اور سیلاب سے ایران سے متصل ضلع واشک میں بھی گھروں کو نقصان پہنچا ہے. سرکاری حکام کے مطابق واشک میں ارما گئے کے علاقے میں 3 دیات زیر آب آ گئے ہیں, تاہم وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے مجموعی طور پر بلوچستان میں 13 گاؤں متاثر ہوئے ہیں.
ٹوٹل جو افراد متاثر ہوئے 1275 افراد متاثر ہوئے, اور اس وقت ہم لوگوں نے تقریباً 600 سے 700 فیملیز کو ریلیف سامان پرووائڈ کیا ہے.
بارشوں سے کوئٹہ شہر کے علاوہ چمن, خزدار, نوشکی, چاغی, واشک اور بعض دیگر علاقوں میں بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں. کوئٹہ میں سریاب کے علاقے میں متاثرین حکومت کی امداد سے مطمئن نہیں, تاہم پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے تمام علاقوں میں متاثرین کو امدادی اشیاء فراہم کر دی گئی ہیں.
ادھر پنجاب سے بھی بارشوں کے باعث ہلاکتوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نے ریسکیو حکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ضلع گجرخان میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. رفعت اللہ ارکزئی, بی بی سی, پشاور.
اور پاکستان کے طبعی موسم کے بعد ذکر کراچی کے سیاسی موسم کا, جس میں آج کل ہلچل آئی ہوئی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے سابق میئر اور متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم کے سابق رہنما مصطفیٰ کمال سے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سندھ شاہد حیات نے آج ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کے قریبی ساتھی رہے ہیں, مگر حال ہی میں انہوں نے الطاف حسین پر سنگین الزامات لگانے کے بعد نئی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے. ایم کیو ایم کی قیادت ان الزامات کی تردید کرتی رہی ہے. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے مصطفیٰ کمال سے ان کے لگائے ہوئے الزامات اور ان کے آئندہ پروگرام کے بارے میں بات کی, مگر پہلے ان سے پوچھا کہ ایف آئی اے کے سندھ کے سربراہ شاہد حیات ان سے کیا تعاون چاہتے ہیں اور وہ کس حد تک جانے کو تیار ہیں.
جی, ہم نے ان کو یہ تو نہیں بتایا کہ ہم کیا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, لیکن انہوں نے ان سے تعاون کرنے کو کہا. وہ آئے اور انہوں نے اپنی بات کی اور ہم نے ان کی بات سنی. ہم نے اپنی طرف ان کو کچھ بھی ہاں یا نہیں نہیں کہا ہے کچھ.
لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کیا کس قسم کا تعاون؟
وہی فارملی انہوں نے کہا کہ را کے حوالے سے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے آپ کیا تعاون کر سکتے ہیں اور کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں. ہم نے اس کے کوئی جواب نہیں, ہم نے ان کی بات کو سنا ہے.
یہ الزامات کوئی نئی بات تو نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں. اس وقت آپ ایم کیو ایم کے ساتھ ہی تھے, تو اتنا عرصہ آپ کیوں خاموش رہے ہیں؟
میں اتنا عرصہ بالکل خاموش نہیں رہا ہوں. ہم نے جو ہے وہ 2013 میں اپنی سینیٹرشپ چھوڑ دی. یہ 5.5 سال میں جو اور سینیٹرشپ تھی, پاکستان میں کوئی اپنی کونسلرشپ نہیں چھوڑتا. میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا, انیس خان خانی ڈیپوٹی کنوینر تھے, رابطہ کمیٹی ممبر تھے. ہم چھوڑ کر چلے گئے نا. پریس کانفرنس میں بھی جو میں نے بات کی ہے, آلموسٹ ساری باتیں تو جو ہیں جو میں نے ریپیٹ کی, جو پاکستان میں مختلف وقتوں میں جو ہے وہ لوگوں کو بتائی گئی ہیں حکومت وقت کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے. ایک بات صرف نہیں میں نے کی جو کہ دبئی کی ایک میٹنگ کا حوالہ دیا. ایک بات اور ہم نے نہیں کی کہ ہم نے یہ کہا الطاف حسین صاحب کو کہ آپ جب تمام دنیا کو بتا چکے ہیں اور ان کو پتا ہے تو آپ اپنے لوگوں کو بھی سچ بولیں.
آپ جب اس جماعت میں شامل تھے, جب آپ سینیٹر تھے, ظاہر ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا تھا. اگر آپ اس وقت بولتے بجائے اس کے کہ آپ راہ فرار اختیار کرتے.
ہمارے سامنے نہیں ہو رہا تھا یہ, جب ہمارے سامنے ہونے لگا تو ہم چھوڑ کر چلے گئے.
جی مصطفیٰ کمال صاحب, میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جب آپ تھے اور آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں تو بجائے چھوڑ کے جانے کے, یہ تو ایک راہ فرار کی صورت لگتی ہے نا کہ آپ نے اختیار کی.
لیکن میرا یہ خیال تھا اس وقت, اتنا ہی میرا ایمان ہے کہ میں خود کو برائی سے دور کر لوں. تو ایمان کے نچلے درجے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ برائی کو روک نہ سکیں تو آپ برائی کے ساتھ نہ ہو. تو ہم نے اپنی چیزوں کو سیکریفائز کر دیا, اپنی زندگی کراچی پاکستان کی گھروں کو چھوڑ دیا. اور اس دوران الطاف حسین صاحب مسلسل تقریریں کر رہے ہیں کہ جی گلی گلی لڑائی ہوگی, خون بہے گا, فلسطین پہ جا کر اسلحے کی ٹریننگ حاصل کرو. کبھی کسی کو گالی, کبھی کسی کو گالی. میں کیا بولوں, مجھے شرم آتی ہے کہ جو ابیوزو تقریریں انہوں نے کی ہیں. تو ہمیں یہ خیال آئے کیونکہ یہ خرافات بند ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایک دفعہ ہمیں لوگوں کے سامنے جا کر سچ بولنا چاہیے, اور ہم نے جو بات کی وہ آپ کے سامنے.
لیکن سیاست کے میدان میں تو اس طرح لوگ نہیں دیکھتے. وہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے اور اس میں ریاستی اداروں کا نام لیا جا رہا ہے.
ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. یہ کام کرنا ہوتا تو ہم پھر یہیں رہ کر ایجنٹ بن جاتے, ایم کیو ایم میں رہ کر ایجنٹ بن جاتے. یہ کام ہمارا نہیں ہے. اور یہ آپ کو یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ ہمیں کسی طرح کی کوئی سپورٹ کوئی نہیں ہے. لائنوں میں لگ کر ہم نے ساری چیزیں کی ہیں سارا. ہمارے پاس ٹیلی فون نمبر تک نہیں تھے جب ہم یہاں پر آئے. ہم ہی آپریٹر تھے, ہم ہی چائے بنانے والے تھے, ہم ہی پریس کانفرنس کرنے والے تھے. سینگ از بلیمنگ
لوگ جو تبصرہ کر رہے ہیں میں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہوں گا, ٹائم بتائے گا کہ ہمارے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یا نہیں.
اچھا آپ قتل و غارت گری کا الزام لگا رہے ہیں ایم کیو ایم پر, لیکن جو مخالفین ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی جو ان کا عسکری ونگ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا, وہ انیس قائم خانی اس کو کنٹرول کرتے تھے.
عسکری ونگ کا سربراہ جو ہے وہ ڈیپوٹی کنوینر نہیں ہوتا. جو لوگ پارٹی کو ذرا سا بھی سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اناؤنس سیٹ اپ عسکری ونگ کا نہیں ہوتا. انیس قائم خانی ڈیپوٹی کنوینر تھے, رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے, سب کی نظروں کے سامنے تھے, وہ جلسے کرا رہے تھے, جلوس کرا رہے تھے, آرگنائزیشن اسٹیبلش کر رہے تھے. یہ سب لوگوں کو پتا ہے, جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے. عسکری ونگ چلانے والے ہوتے سر تو ہم یہ والا کام نہیں کرتے جو آج کر رہے ہیں.
مصطفیٰ کمال صاحب, 90 کی دہائی میں جو کچھ ہوا کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ, اس کے بعد لوگوں کی ہمدردیاں اور زیادہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئیں. پھر یہ رینجرز کی کاروائیاں شروع ہوئیں, پھر الیکشن ہوئے تو دیکھنے میں آیا کہ ایم کیو ایم کی جو ووٹ کی جو پاور ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہ ویسی ہی رہی. تو جو کچھ بھی آپ الزام لگا رہے ہیں اس سے آپ کیا کراچی کے لوگوں کی حمایت حاصل کر پائیں گے؟
ہم نے کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے لوگوں کی حمایت حاصل کر لی ہے. 10 دنوں میں سارا حشر ہوا ہوا ہے, وہ ہم نے حمایت حاصل کر لی ہے. آپ 92 کی بات کریں تو حقیقی جب آئی تھی یہاں پر ہم کارکن تھے, شہر میں لاشیں گری تھیں, کارکنوں کے گھروں پہ قبضے ہوئے تھے, شہر میں مائگریشن ہوئی تھی, سیکٹر آفس یونٹ آفس پہ قبضہ ہوا تھا, آگ اور خون کا سارا ماحول تھا, اسلحے بردار لوگ ٹرکوں سے اترے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. سر ہم دو لوگ ایئرپورٹ سے چلتے ہوئے آئے ہیں, چائے ہم نے خود بنائی ہے, ایک گارڈ ہمارے پاس نہیں, ایک چھری بھی ہمارے پاس نہیں. ہم نے کسی کو فون نہیں کیا, کسی کارکن کو گالی نہیں بچی, کسی کو پتھر نہیں مارا, کسی یونٹ آفس پہ قبضہ نہیں کیا. سر اس میں اور اس میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے, اور اسی فرق کی وجہ سے آج ہمارے پاس پورے پاکستان کی اپریسیشن ہے. ہم تو سر 99% کال ہی ریسیو نہیں کر پا رہے, 99% لوگوں کو مل ہی نہیں پا رہے.
ایم کیو ایم کے رہنما ہیں فاروق ستار, وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ریاستی ادارے ان کے کارکنوں کو جیل میں جو قید میں ہیں ان پر جبر کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی حمایت کریں.
اس کے جواب میں جیلر نے ایک بیان دیا اور وزیر داخلہ نے ایک بیان دیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا ہے. میں تو فاروق ستار بھائی کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں, پہلے دن سے ان کی کسی بات کا میں نے جواب نہیں دیا ہے. معصوم مظلوم آدمی ہے وہ بےچارے. جیلر نے جواب دیا ہم نے کسی سے کانٹیکٹ نہیں کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹ بھی جائے ہم تو ان کی بات کرتے رہیں گے, ہمارے پاس نہ آئے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور کوئی ان بچوں کو چھڑوانے کی بات کر رہا ہوتا تو میں کہتا یار جس کے پاس جانا چلے جاؤ, اپنی پہلے جان بچاؤ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ تو شاید ان بچوں کو کبھی بھی نہیں چھڑوانا چاہتے.
کراچی کے سابق میئر اور متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم کے سابق رہنما مصطفیٰ کمال, جن کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے, کسی ریاستی ادارے کی نہیں. پاکستان سے چلتے ہیں جرمنی, جہاں آج 3 ریاستی اسمبلیوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں. ان انتخابات کو چانسلر اینگلا مرکل کی تارکین وطن کے لیے نرم پالیسی کی آزمائش قرار دیا جا رہا ہے. مشرق وسطی سے آنے والے سب سے زیادہ لوگوں کو پناہ دینے میں جرمنی سر فہرست ہے. البتہ اس فراخ دلی کے نتیجے میں جرمن چانسلر کی عوامی مقبولیت میں قابل ذکر کمی آئی ہے. تفصیلات یکجا کی ہیں ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے.
گزشتہ سال کے دوران جرمنی نے مشرق وسطی سے آنے والے 10 لاکھ سے زائد مہاجرین کو خوش آمدید کہا. یہ استقبال جرمن چانسلر اینگلا میرکل کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا, جنہوں نے مہاجرین کا بحران پیدا ہوتے ہی واضح کر دیا تھا کہ جرمنی مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے گا. آج بھی مہاجرین کو یورپی یونین کے رکن ملکوں میں بانٹ لینے کی بات ہو یا ترکی ہی سے ان کی روانگی محدود کرنے کی, مہاجرین کے مسئلے کے ہر ممکنہ فارمولے کی روح رواں جرمن چانسلر کو ہی قرار دیا جاتا ہے, لیکن انہیں اس کی قیمت اپنے ملک میں سیاسی مقبولیت میں کمی کی شکل میں چکانا پڑی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ 3 ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات سے قبل جب چانسلر میرکل سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی قدامت پسند پارٹی سی ڈی یو یعنی کرسچن ڈیموکریٹک یونین کے لیے اچھے نتائج کی توقع رکھتی ہیں تو ان کا جواب محض یہی تھا کہ انہیں انتظار ہے. اعتماد نہ سے ہی لیکن امید ہی ہے جس کا آسرا ان کے امیدواروں کو بھی ہے. جولیا کلوینکر سی ڈی یو کی جانب سے رائن لینڈ پلاٹینٹ ریاست میں وزارت عظمی کی امیدوار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ریاست میں تبدیلی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے. ان کا خیال یہی ہے کہ لوگ ان کی سوچ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور خاصے متحرک ہیں, اس لیے جب تک وہ ووٹ نہ ڈال لیں نتائج کی پیشگوئی درست نہیں. لیکن مخالف امیدوار جرمن عوام میں تبدیلی کی خواہش کو اپنے منشور سے ہم آہنگ قرار دے رہے ہیں. زیکسنی انہالٹ ریاست سے اے ایف ڈی کے امیدوار آندرے پوگنبرگ.
وہ کہہ
رہے ہیں کہ ہمیں زیکسنی انہالٹ سمیت پورے جرمنی میں حزب اختلاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کوئی حزب اختلاف ہے ہی نہیں, یا تو حکمران جماعتیں ہیں یا پھر نام نہاد حزب اختلاف کی جماعتیں جو سب ایک ہی حکمت عملی کی پیروی کرتی ہیں, میرکل کی یک طرفہ حکمت عملی. لوگوں کو متبادل چاہیے, وہ حقیقی حزب اختلاف چاہتے ہیں اور ہم وہ ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں. یہ تھے جرمنی کی دائیں بازو کی جماعت اے ایف ڈی کے امیدوار کے الفاظ. زیکسونی انہالٹ مشرقی جرمنی کی نسبتاً کم خوشحال ریاست ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ واحد یہیں جرمن چانسلر کی پارٹی سی ڈی یو کو اکثریت مل سکتی ہے. اس کے علاوہ دو دیگر ریاستیں رائن لینڈ پلاٹینیٹ اور بارڈن ویٹمبرگ صنعتی ہیں, جہاں سی ڈی یو کی مرکز میں اتحادی ایس پی ڈی یعنی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی گرین پارٹی کے ساتھ مل کر حکومتیں بنا سکتی ہے. البتہ مجموعی طور پر تینوں ریاستوں میں دائیں بازو کی مہاجرین مخالف اے ایف ڈی کو پہلے سے زیادہ ووٹ ملنے کا امکان ہے. انتخابات سے پہلے کیے گئے جائزوں کے مطابق اے ایف ڈی کی مقبولیت میں 19% تک اضافہ ہوا ہے. یہ پارٹی جرمنی کی 16 میں سے 5 ریاستوں اور یورپی پارلیمان میں نمائندگی رکھتی ہے. مہاجرین کے خلاف آواز اٹھانے پر اسے نئی روح ملی اور اب اے ایف ڈی کی نظر مرکزی اسمبلی تک پہنچنے پر ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر برسر اقتدار سی ڈی یو نے 3 ریاستی اسمبلیوں میں پہلے جیسی پوزیشن گنوا دی تو عین ممکن ہے کہ پارٹی اینگلا میرکل کو آئندہ انتخابات میں چانسلر کی امیدوار نہ بنائے, جن کا شمار یورپ میں سب سے طویل عرصے تک ملکی سربراہی کرنے والوں میں ہوتا ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر سے سنا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں سیاسی تبدیلی کی ضرورت کو تسلیم کرے اور ملک میں قیام امن کے لیے جاری مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. انہوں نے یہ بات اتوار کو مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کے بعد کہی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے ہیں ہمارے ساتھی اطہر کاظمی.
سنیچر کو شام کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ شام کی حکومت کا وفد پیر سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شروع ہونے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے جائے گا, لیکن ان مذاکرات میں شام میں صدارتی انتخابات پر کوئی بات نہیں ہوگی. اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تمام فریقوں کو ان حقیقی مذاکرات کی حمایت کرنی چاہیے جن کا مقصد 2012 کے اعلان جنیوا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق شام میں سیاسی تبدیلی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شام کی حکومت اور اس کے حامی جنگی اقدامات سے گریز کریں. جرمن, فرانسیسی اور برطانوی وزرائے خارجہ سے ملاقات کے بعد جان کیری نے کہا کہ جنگ بندی کے معاہدے کا حصہ بننے والے سب فریق اس کی پابندی کریں اور انہیں امداد کی فراہمی کے عمل میں بھی تعاون کرنا چاہیے. امریکی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام تر اندازوں اور پیشن گوئیوں کے برعکس معاہدے سے لڑائی روکنے میں کامیابی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ مقامات پر کشیدگی ہے, لیکن پھر بھی ہم تشدد کی شرح میں 80-90% تک کمی لانے میں کامیاب رہے ہیں. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ سٹافن دی مستورا چاہتے ہیں کہ شام میں آئندہ 1.5 برس میں صدارتی الیکشن منعقد ہو, لیکن شامی حکومت نے اس خیال کو رد کر دیا ہے. سنیچر کو شام کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ شام کے صدر کا فیصلہ صرف شام کے عوام کریں گے.
یہ تھے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی. پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز نے ایک سرچ آپریشن کے دوران 5 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ بلوچ ریپبلکن پارٹی نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن میں 11 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ایف سی اور رساس ادارے کے اہلکاروں نے ڈیرہ بگٹی میں ایک مشترکہ سرچ آپریشن کیا. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک کلدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 5 عسکریت پسند ہلاک ہوئے, جبکہ ایک عسکریت پسند کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد اور گرفتار شخص سیکورٹی فورسز اور گیس کی تنصیبات پر عملوں کے علاوہ دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے. ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کاروائی کے دوران عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں سے اسلحہ بھی برامد کیا گیا. کمپرس جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے ڈیرہ بگٹی میں آپریشن میں عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے دعوے کو مسترد کیا ہے. پارٹی کے ترجمان شیرمات بگٹی نے سوئٹزرلینڈ سے کوئٹہ میں بی بی سی سے فون پر رابطہ کر کے دعویٰ کیا کہ پہلا وقت کے علاقے میں مارے جانے والے عام شہری تھے۔
سارا سویلین ہے یہ، تقریباً یہ تو اپنا ناکامی چھپانے کے لیے سویلین کو مارتے ہیں اور ان کو دہشت گرد کا نام دیتے ہیں، یہ تو ایک سسٹمیکلی اور ایک ٹیکٹ کے ذریعے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے تو ہم اس طرح کریں، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے سویلین۔
ایف سی کے ترجمان کے مطابق ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی اور خاران میں سرچ آپریشنوں کے دوران کالعدم تنظیموں سے تعلق کے شبے میں 5 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے تم کے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب شہزادہ۔
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہالینڈ نے آئرلینڈ کو 12 رن سے شکست دے دی ہے۔ دھرمشالہ میں بارش کے باعث جب میچ 6 اوورز تک محدود کر دیا گیا تو ہالینڈ نے مقررہ 6 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 69 رنز بنائے، لیکن آئرلینڈ کی ٹیم 7 وکٹوں پر 47 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آج کا دوسرا میچ بنگلہ دیش اور عمان کے درمیان ہے۔ ادھر کولکتہ میں ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کو ٹی ٹوینٹی وارم اپ میچ میں 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں 16 مارچ کو اپنے پہلے میچ سے قبل آج کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں پریکٹس کی اور کل سری لنکا کے خلاف وارم اپ میچ کھیلے گی۔ ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی نے کولکتہ میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا،
اس بڑے ایونٹ میں جو پریشر لینے والے وہ سینئر پلیئرز ہی ہوتے ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے شعیب ملک ہو، محمد حفیظ ہو، میں کوشش کروں گا کہ بیٹنگ میں اپنے آپ کو اوپر کی طرف کہیں نہ کہیں یوٹیلائز لازمی کروں۔ انڈیا میں ہم نے ہمیشہ کرکٹ کو بہت انجوائے کیا، یہاں کے لوگوں سے بہت پیار ملا، اتنا پیار ہمیں پاکستان میں بھی نہیں ملا۔
نائب کپتان سرفراز احمد پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے میچ کے حوالے سے کہتے ہیں،
جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے اوبویسلی ایک بہت بڑا میچ ہوتا ہے، بہت زبردست ایٹموسفیئر ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہے جیسے پچھلے ورلڈ کپ میں ہم لوگ نہیں جیت سکے، یہاں پہ اس میچ کو جیت سکیں اور تاکہ وہ جو بھی ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ سکے۔
آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 19 مارچ کو ہوگا۔
What you can expect on 19th is that the data with bowling in the World Cup have to...
یہ پاکستانی فاسٹ بالر وہاب ریاض ہیں، کہہ رہے ہیں پاکستان کا بالنگ اٹیک مضبوط ہے، بھارت کے خلاف میچ میں ان کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وکٹیں لیں۔ بھارتی ٹینس پلیئر روہن بوپنا اور رومانیا کے فلورین مرگیا کو انڈین ویلز ٹورنامنٹ میں ڈبلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں شکست ہو گئی ہے، جبکہ اسی ٹورنامنٹ میں سنگلز مقابلوں میں اینڈی مرے، سٹین واورینکا، ٹومیس برڈیخ، میلوش راونک اور گائل مونفس نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں کاشتکاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر زراعت کو پہلی ترجیح نہ دی گئی تو ملک کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات آپ کا خط ملا اور اداکار محب مرزا کی گفتگو بھی سیربین میں آنے کو ہے۔ اس وقت معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں تین روز سے جاری بارشوں کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد 50 کے قریب ہے. پاکستان کے شہر کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے ان سے ایم کیو ایم کے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلقات اور منی لانڈرنگ کے حوالے الزامات کے حوالے سے تعاون کی درخواست کی ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں سیکورٹی فورسز نے ایک سرچ آپریشن میں 5 عسکریت پسندوں کی ہلاکت اور ایک کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے. ادھر پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں سے جھڑپ میں 5 مبینہ شدت پسند مارے گئے ہیں. شام میں القاعدہ سے منسلک شدت پسند گروہ النصرہ فرنٹ نے صوبہ ادلب میں مغرب کی حمایت یافتہ باغی گروہ فری سیرین آرمی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
معصومہ ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کے صوبہ سندھ میں چیمبر آف ایگریکلچر کے ایک بڑے جلسے میں کاشتکاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے زراعت کو اولین ترجیح نہ دی تو ملکی معیشت کو شدید دھچکا پہنچنے کا خدشہ ہے. تفصیل کے ساتھ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن.
سندھ چیمبر آف ایگریکلچر نے کاشتکاروں کے کنونشن کا اہتمام کیا تھا. کنونشن میں زیری سندھ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کاشتکار شریک تھے. کنونشن میں کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے کاشتکاروں کو زرعی تلافی دیے بغیر زرعی ترقی ممکن ہی نہیں ہوگی. چیمبر کے صدر ڈاکٹر ندیم قمر نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے کاشتکار شدید مشکلات کا شکار ہیں اور متعلقہ محکمہ زراعت جسے کاشتکاروں کے مسائل پر توجہ دینا ہوتی ہے کاشتکاروں کے لیے نو گو ایریا بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں نظر آ رہا ہے کچھ عرصے بعد کاشتکار کپاس کی فصل پیدا کرنا ہی چھوڑ دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ زرعی زمینیں فروخت کر رہے ہیں جہاں رہائشی اسکیمیں بن رہی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ زمینوں کو فروخت ہونے سے بچائے کیونکہ اگر زراعت ہی نہ رہی تو پاکستان جیسے ملک کی معیشت کا کیا بنے گا. ان کا اصرار تھا کہ پاکستان کی معیشت کا انحصار ہی زراعت پر ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری چاول کی فصل بری طرح متاثر ہے کیونکہ اس کی برآمد بند ہو گئی ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کم داموں پر چاول برآمد کر رہا ہے. کنونشن میں کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا اور ان مشکلات کی ذمہ داری حکومت سندھ پر عائد کی. علی حسن، بی بی سی، حیدرآباد.
اور اب ہفتہ وار کالم بات سے بات سنیے وسعت اللہ خان کی زبانیں.
4 برس پہلے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے ایسے 35 لاکھ دولت مند پاکستانیوں کا ڈیٹا مرتب کیا جو بڑے بڑے بنگلوں اور اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، ایک سے زائد بینک اکاؤنٹ اور گاڑی کے مالک ہیں، سال میں ایک سے زائد بار بیرون ملک آتے جاتے ہیں مگر ٹیکس خور ہیں. وفاقی ٹیکس اداروں کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی قومی پیداوار میں تجارت کا حصہ تقریباً 20% ہے مگر 40 لاکھ چھوٹے بڑے تاجروں میں سے لگ بھگ 1,40,000 تاجر ہی ٹیکس نیٹ میں ہیں. گویا قومی پیداوار میں 5ویں حصے کا مالک طبقہ محض 0.05% ٹیکس ادا کرتا ہے. اس ملک کی 20 کروڑ آبادی کے 1169 منتخب نمائندے ٹیکس قوانین بنانے والی وفاقی پارلیمنٹ اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں. ٹیکس کے گزشتہ سال میں 95 ارکان اسمبلی اتنے غریب نکلے کہ انہوں نے ٹیکس ریٹرن میں 0 آمدنی دکھائی اور خط غربت تلے زندگی گزارنے والے 129 ارکان اسمبلی نے خود کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے قابل تک نہیں سمجھا. سال 2013-14 کے ٹیکس ریکارڈ کے مطابق پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت میں بدلنے کے لیے کوشا مولانا فضل الرحمان نے 15,688 روپے، نیا پاکستان بنانے میں دن رات جٹے عمران خان نے 2,18,000 روپے، پاکستان کو اقتصادی ٹائیگر بنانے والے نواز شریف نے 26 لاکھ روپے، عوام کے استحصال پہ تڑپ اٹھنے والی فریال تالپور نے 48 لاکھ روپے اور حکومت کے عیب جو قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے 1,54,000 روپے ٹیکس دیا، جبکہ تمام ٹیکس پالیسیوں کے داروغہ اسحاق ڈار نے 28,67,000 روپے جمع کرائے. المختصر قومی خزانے کو تمام وفاقی و صوبائی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے 55,32,00,000 روپے کا ٹیکس نذرانہ ملا. اس میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے رکن پنجاب اسمبلی چودھری ارشد جاوید کے 24,80,000 اور چودھری اعتزاز احسن کے 1,25,00,000 روپے بھی شامل ہیں. تصویر کچھ یوں ہے کہ 20,00,000 پاکستانیوں میں سے اس وقت تقریباً 10,00,000 لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں. ان میں 2/3 تنخواہ دار ہیں جن کا ٹیکس پیشگی ہی کٹ جاتا ہے، مگر حکومت نے ہمت نہیں ہاری. اسحاق ڈار کا ہدف ہے کہ موجودہ حکومت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے پہلے ٹیکس گزاروں کی تعداد 10,00,000 سے بڑھ کے کم از کم 20,00,000 ہو جائے. اس مقصد کے لیے حکومت نے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کی سب سے مہربان والنٹیری ٹیکس کمپلائنس سکیم UTCS کے نام سے 1 فروری کو نافذ کی، جس سے فائدہ اٹھانے کی حتمی تاریخ 15 مارچ ہے. یہ سکیم تمام سرکردہ تاجر تنظیموں سے 4 ماہ کے صلاح مشورے کے بعد تیار کی گئی. تاجروں کو ٹیکس ریٹرن میں 5,00,000,000 تک آمدنی دکھانے پہ ہر 100 روپے پر صرف 2 پیسہ ٹیکس، اور 25,00,000 یا اوپر آمدنی دکھانے پر 100 روپے پہ 15 پیسے جمع کرانے ہوں گے. اس کے بدلے تاجروں سے آمدنی کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا، اور 2018 تک ان کی آمدنی کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا. اسکیم کا مقصد تاجروں میں ٹیکس کلچر کا فروغ بتایا گیا ہے، تاکہ 2018 کے بعد اس کے فوائد دیکھتے ہوئے خود بخود نارمل شرح پہ ٹیکس دینے کے عادی ہوتے چلے جائیں. لیکن ہوا کیا؟ جس اسکیم کا ہدف کم از کم 10,00,000 تاجروں کو انہی کی شرائط پہ ٹیکس نیٹ میں لانا تھا، آج کی تاریخ تک ان میں سے 3,000 سے بھی کم نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں، اور باقی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسکیم میں کم از کم 30 جون تک توسیع دی جائے. حالانکہ باقاعدگی سے ٹیکس جمع کرانے والے اس رضاکارانہ ٹیکس اسکیم کے امتیازی پہلوؤں سے ناخوش ہیں، لیکن کالی بھیڑیں پھر بھی سفید ہونے پہ آمادہ نہیں. اب ایک ہی راستہ ہے کہ جس طرح حکومت نے پی آئی اے کے ملازموں سے نمٹنے میں پھرتیاں دکھائیں، ایسی ہی پھرتیاں ہر حکومت کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں ناکام بنانے والے تاجر طبقے سے ٹیکس نکلوانے میں بھی دکھائے تو مانے. اچھا تو پھر ان 35,00,000 خوشحال ٹیکس فری پاکستانیوں کا کیا کرنا ہے جن کی لسٹیں نادرات 2012 سے سنبھالے بیٹھی ہے؟
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان. سیربین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں کے جواب کا، تو سنیے آپ کا خط ملا.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے.
ہم اپنے محترم سامع محمد اسلم آرزو کو مطلع کر دیں کہ ان کا جو خط وقت کی کمی کے باعث پچھلی بار نہ پڑھا جا سکا وہ آج کی محفل میں شامل ہے.
لیکن ہم آغاز کر رہے ہیں جہانیہ سے آنے والے اس خط کے ذریعے جو ارسال کیا ہے طاہرہ صدیقی صاحبہ نے. لکھتی ہیں، اردو سروس کے سبھی نشرکاروں کے لیے دل سے صحت، سلامتی، خوشحالی اور کامیابی کی دعا نکلتی ہے. آپ کے پروگراموں پہ تبصرہ کرتے ہوئے اگر کچھ تنقیدی کلمات زبان پر آ جائیں تو ان سے مراد آپ کی تصحیح ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ میرا ہر مشورہ اور ہر تبصرہ پروگرام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے.
آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں طاہرہ صاحبہ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اردو سروس کے پرانے خیر خواہوں میں سے ہیں.
مزید لکھتی ہیں، جناب شفیع نقی جامی اور مسٹر عظیم رفیع میرے پسندیدہ نشرکاروں میں سے ہیں. لفظوں کی ادائیگی میں ان دونوں کو وہ کمال حاصل ہے کہ تیز رفتار سے بھی بول رہے ہوں تو الفاظ کو گڑمٹ نہیں ہونے دیتے، بلکہ لڑی میں پیروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہر لفظ اپنی الگ چمک دمک دکھاتا ہے. آپ کے پرانے نشرکار ثقلین امام ایک انتہائی شاندار صحافی ہیں. وہ جس انداز میں خبروں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کی ترتیب مقرر کرتے ہیں اور تبصروں کے لیے جن شخصیات کو چنتے ہیں، اس سے ثقلین صاحب کے طویل صحافتی تجربے کا اندازہ ہو جاتا ہے. میں بلا خوف تردید کہہ سکتی ہوں کہ ایڈیٹری اور پروڈکشن کے کام میں ان کا کوئی ثانی نہیں، لیکن جو مہارت وہ ادارت کے شعبے میں رکھتے ہیں وہ انہیں صدا کاری کے میدان میں حاصل نہیں. چنانچہ جب وہ تیزی میں کچھ پڑھتے ہیں تو بہت سے الفاظ غتر بود ہو جاتے ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ بولتے ہوئے لفظوں کی انفرادی حیثیت کو برقرار رکھا کریں اور مائکرو فون کے سامنے تیز رفتاری سے گریز کریں. امید ہے آپ لوگ میری تجاویز کا برا نہیں مانیں گے.
ہرگز نہیں محترمہ, آپ تو برسوں سے ہماری سامنے ہیں اور عرصہ دراز سے ہم آپ کے مفید مشوروں سے استفادہ کر رہے ہیں, چنانچہ برا ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے تازہ ترین مشورے بھی اس نشریے کے ذریعے متعلقہ افراد تک پہنچ رہے ہیں.
خط کے آخر میں طاہرہ صدیقی لکھتی ہیں, آپ کے نشر کاروں میں جو لوگ ٹھہراؤ اور اطمینان کے ساتھ ہر بات سمجھا کر کرتے ہیں ان میں عنبر خیری سر فہرست ہیں, لیکن اب کئی ہفتے سے انہوں نے سیربین پیش نہیں کیا, آخر وہ خوبصورت آواز کہاں گم ہو گئی؟ کہیں انہوں نے بی بی سی کو خیر بات تو نہیں کہہ دیا؟
جی نہیں محترمہ, عنبر خیری بی بی سی اردو سروس کے ساتھ ہیں, البتہ کچھ عرصے سے ہمارے ٹی وی پروگرام میں ان کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں اس لیے وہ ریڈیو کا سیربین پیش نہیں کر سکیں, لیکن ان کی آواز تو وقتاً فوقتاً سیربین میں نشر ہوتی رہتی ہے.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. بیٹو جتوئی ضلع سانگڑ سے نیاز علی صاحب لکھتے ہیں, میرا ریڈیو کافی عرصہ خراب رہا جس کی وجہ سے میں صرف ٹی وی کا سیربین دیکھتا رہا, اور یہ جان کر افسوس ہوا کہ میں نے ٹی وی کا اتنا اچھا پروگرام طویل عرصے تک کیوں نہ دیکھا. آپ کے ٹیلی ویژن نشر کاروں میں جاوید سومرو اور ارم عباسی نے بہت متاثر کیا, شفیع جامعی سے تو پہلے ہی بہت متاثر ہوں. خطوں کے پروگرام میں آپ لوگوں کے ہر طرح کے مسائل پیش کرتے ہیں اور ان کا حل بھی بتاتے ہیں. مجھے کچھ عرصے سے معدے میں شدید درد کی شکایت ہے, آپ کا کیا مشورہ ہے؟
جتو صاحب, ہمارا مشورہ ہے کہ فوراً کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے جو کہ ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ یا بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے اس عارضے کی جڑ تک پہنچ سکے. ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بہرحال خطوں کے جواب کا پروگرام ہے, طبی مشوروں کا پروگرام نہیں ہے.
اچھا عارف, اگلے دو خطوں میں بیبر بلوچ اور رحیم بخش جاوید نے کچھ ہلکے پھلکے انداز میں سوالات کیے ہیں, میرا خیال ہے آپ کو ان کا جواب دینا چاہیے.
ہاں ہاں کیوں نہیں, کیا فرماتے ہیں ہمارے یہ معزز سامعین؟
بیبرگ بلوچ لکھتے ہیں, جو چیزیں آگ پر پکائی جاتی ہیں انہیں گرم گرم کھانے کا ہی مزہ آتا ہے, ٹھنڈی ہو کر وہ بدمزہ ہو جاتی ہیں. لیکن کسٹرڈ کو بھی آگ پر ہی پکایا جاتا ہے اور پھر گرم گرم کی بجائے اسے اچھی طرح ٹھنڈا کر کے کھایا جاتا ہے, آخر کسٹرڈ کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں برتا جاتا ہے؟
بیبرگ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلوک صرف کسٹرڈ کے ساتھ ہی نہیں, کھیر اور فرنی کے ساتھ بھی روا رکھا جاتا ہے. دودھ کو گھنٹوں گرم کرنے کے بعد جو کھویا تیار ہوتا ہے اسے بھی ٹھنڈا کر کے کھایا جاتا ہے. ویسے اگر آپ گرم گرم کھیر یا کسٹرڈ کھانا چاہیں تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں, اور بھاپ اگلتے گجریلے میں گرم گرم کھویا مکس کر کے کھا لیں تو بھی کوئی منع نہیں کرے گا, یہ تو آپ کا اپنا چوائس ہے.
ہمارے سامنے رحیم بس جاوید بھی کچھ لائٹ موڈ میں دکھائی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں, چائے دانی میں چائے رکھی جاتی ہے, دودھ دانی میں دودھ, سابن دانی میں سابن رکھا جاتا ہے اور سرمے دانی میں سرما, لیکن مچھر دانی میں کیا رکھا جاتا ہے؟
آپ نے صابن دانی اور سرمے دانی کی جو مثال دی ہے اس کے مطابق تو مچھر دانی میں مچھر ہونے چاہیے. چنانچہ معروف مزاح نگار شفیق الرحمان نے مچھر دانی کے استعمال کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اسے ایک جال کی طرح استعمال کیا جائے, اور جب کمرے کے سارے مچھر اس جال میں پھنس جائیں تو آدمی آرام سے دوسرے بستر پہ جا کے سو جائے.
لیکن رحیم بخش صاحب کا وہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ مچھروں سے نجات دلانے والی چیز کو مچھر دانی کیوں کہا جاتا ہے؟
اس لیے حضور کے زبان کی منطق حساب کی منطق سے مختلف ہوتی ہے.
جی ہاں, جس پھل کا رنگ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اسے نارنگی کہتے ہیں.
یعنی کوئی رنگ ہی نہیں, اور جو چیز انتہائی تیز رفتاری سے حرکت کرتی ہے اسے گاڑی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ زمین میں گاڑی ہوئی چیز تو ہل بھی نہیں سکتی.
اور دودھ جب ابل ابل کر اپنی خالص شکل میں آتا ہے تو اسے کھویا کہتے ہیں.
کھویا یعنی گنوا دیا, ضائع کر دیا. بھگت کبیر نے سارے قصے کو کیا خوب نظم کیا تھا کہ چلتی کو یہاں کہیں رے گاڑی, بنے دودھ کو کھویا, رنگی کو یہاں کہیں نہ رنگی, دیکھ کبیرہ رویا.
ہمیں امید ہے کہ بیبرگ بلوچ اور رحیم بخش جاوید صاحب کو اپنے سوالات کا مفصل جواب مل گیا ہوگا.
تو پھر بڑھتے ہیں آج کی محفل کے ایک اہم خط کی طرف.
جی ہاں, مسلمانوں کے لیے ایک درد مند دل رکھنے والے ہمارے سامع ملتان کے جناب اسلم آرزو اپنے تازہ مکتوب میں لکھتے ہیں, سعودی حکمرانوں نے دیگر مسالک کے پیروکار عالمان دین اور ان کے ساتھیوں کو جس پہ دردی سے تہ تیک کیا وہ ساری مسلم امہ کے لیے شرمناک ہے, اور جس عالمی طاقت کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا آج دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہی عالمی طاقت سعودیوں پر تنقید کر رہی ہے. آخر عالم اسلام اس مغربی سازش کو سمجھنے میں کیوں ناکام ہے کہ جس طرح سن 80 کی دہائی میں عراق اور ایران کو آپس میں لڑا کر اسلامی اتحاد کو پارا پارا کیا گیا تھا, اسی طرح آج پھر سعودی عرب اور ایران کو لڑا کر عالم اسلام کی کمر میں خنجر گھونپا جا رہا ہے. خلیجی ممالک کو چاہیے کہ اس کشمکش سے خود کو دور رکھیں, کیونکہ جب خلیج کے علاقے میں بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستانی عوام پر پڑتا ہے. کویت پر عراق کے حملے کے دوران تباہ ہونے والے پاکستانی کنبے آج تک بحال نہیں ہو سکے. اس وقت بھی اگر دو ہاتھیوں میں جنگ ہوتی ہے تو خلیجی ممالک آٹے کے ساتھ گھن کی طرح پس جائیں گے, اور وہ لاکھوں پاکستانی کارکن جو خلیجی ریاستوں میں خون پسینہ ایک کر کے اپنے اہل خانہ کے لیے دال روٹی کما رہے ہیں تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس لیے کسی نئی عرب ایران جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان کو اپنا بھرپور اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے.
محمد اسلم آرزو صاحب، ایک مفصل خط کے لیے ہمارا شکریہ قبول کیجئے۔ خطوں کی بہت زیادہ تعداد کے باعث ہم گزشتہ ہفتے آپ کا ایک خط نشر نہ کر سکے، جس کے لیے ایک بار پھر ہم معذرت چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ مستقبل میں بھی ہمیں اپنے خیالات سے استفادہ کرنے کا موقع دیتے رہیں گے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیں۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس نمبر 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت۔
آپ کا خط ملا، آپ نے سنا۔ آپ نے اب سے کچھ دیر قبل سنا کہ امریکی وزیر خارجہ نے شام کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ملک میں سیاسی تبدیلی کی ضرورت کو تسلیم کرے۔ یہ خبر اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی شہ سرخی ہے۔ اس کے علاوہ جن خبروں میں ہمارے قارئین زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں ان میں اس وقت سر فہرست ہے، نادانستگی میں اسامہ کی مدد کر بیٹھا، یہ پہلی خبر ہے جس میں سب سے زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے بنگلہ دیش کی محتاط مگر پراعتماد بلے بازی، سیدھی انگلی گھی کب نکلا، یہ وسعت اللہ خان کے کالم کی سرخی ہے جو آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے سنا۔ اس کے بعد کی خبر ہے کرکٹ کا جو مزہ بھارت میں ہے وہ کہیں اور نہیں، یہ شاہد آفریدی کا بیان ہے۔ سہربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق،
یہ درخواست آئے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ محب مرزا پاکستانی فلموں کے منجھے ہوئے اداکار ہیں اور مشکل سے مشکل کردار کو بھی آسانی سے نبھانے کا فن انہیں اچھی طرح آتا ہے۔ سنیے محب کی باتیں جو انہوں نے فیفی ہارون سے کی ہیں۔
پہلے آپ کی سیڈ لنگ اور یہ اس قسم کی فلمیں بھی آپ کی آئی ہیں، مگر یہ پہلی کمرشل جو فلم آپ کی ہے حال ہی میں بچانا ریلیز ہوئی، آپ کتنے مطمئن ہیں اپنی پرفارمنس سے؟
جیسے دختر تھی یا جوش تھی یا لمحہ، سیڈ لنگ جس کو انگریزی میں کہہ رہے ہیں، وہ بہت ایشو بیس تھیں یا معاشرے کو ان کا عکس دکھانے کی کوشش ہو رہی تھی، اور میرے لیے اس وقت بیسٹ اویلیبل سینما جو تھا وہ وہی تھا۔ میں سمجھتا ہوں ایک ایکٹر کا ہائیسٹ پوائنٹ سینما ہی ہوتا ہے۔ سو مجھے جو اس وقت بیسٹ چیزیں لگی ہیں، جو بیسٹ اسکرپٹ تھا، تو وہ میں نے کیا۔ لیکن چونکہ ہم انڈیا کی فلموں پہ ہمیشہ سے فیڈ کرتے رہے ہیں اور ہم وہی چیزیں دیکھتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک آپ کے اندر کچھ اسٹریک ہوتی ہے کہ چلو یار میری ایج یہ ہے اور فل ٹائم ایکٹر ہوں اور میں مجھے یہی کرنا ہے ساری زندگی، تو میری کمرشل فلمز کہاں ہیں؟ دھیان اس طرف رکھا ہوا تھا کہ مجھے وہ ایریا بھی ایکسپلور کرنا ہے۔ تو جب یہ اسکرپٹ میرے پاس آیا تو مجھے اس میں بہت وہ اینگل لگا، اور ناصر سے بات کر کے بھی یہ بہت لگا کہ یہ اس طرح سے ہی ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ٹپیکل ہیرو انٹری اور اس طرح کی ساری چیزیں اور ڈائیلاگز، اس طرح کے فلمی لائنیں، پنچ لائن اس طرح کی۔
وکی، سوچ رہا ہوں کچھ۔
کیا سوچ رہے ہو؟
میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ فلم دیکھ کے مروں گا کہ پہلے۔
پہلی دفعہ پروڈیوس کر رہے تھے رضوان، پہلی دفعہ ڈائریکٹ کر رہے تھے ناصر، سنم کی پہلی فلم تھی، اور ڈی پی اسرات خان پہلی دفعہ شوٹ کر رہے تھے، تو بہت کچھ بہت پہلی دفعہ تھا۔ مطمئن میں کتنا ہوں؟ میں مطمئن تو کبھی نہیں ہوں گا اپنے کام سے، کیونکہ میں نے سو فار اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھی اور پروجیکٹ شاید اتنی دفعہ نہیں دیکھا ہے۔ صرف اسی لیے دیکھا کہ مجھے فیڈ بیک زیادہ سے زیادہ ملے تاکہ میں مزید بہتر کام کر سکوں۔ وہ پانچ دفعہ میں اب تک دیکھ چکا ہوں۔ مجھے ایز اے پرفارمر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستانی کمرشل فلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ اس میں کیا ایک ہیرو سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ کہاں تک اس کو لے جا سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. انسٹنٹ فیڈ بیک میں لوگوں کی دیکھ رہا ہوں کہ کن چیزوں پہ زیادہ ہے اور کن چیزوں پہ لوگ ریئیکٹ نہیں کر رہے. جب بھی کوئی لیئرڈ یا بہت کمپلیکس کیریکٹر ہوتا ہے تو مجھے ضرور یاد کیا جاتا تھا. پہلی دفعہ ایسا تھا کہ مجھے بہت ساری چیزیں ان لرن کرنی تھی, بہت اسٹریٹ سیدھی بات کرنی, بہت زیادہ انٹینسٹی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ناصر اور اسرات سے بہتر کسی نے شوٹ کیا میرے اینگلس کو سمجھ کے, اور جتنا ایز اے پرفارمر میں آنکھ سے اسٹے دینا چاہ رہا ہوں یا باڈی لینگویج سے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ چیز رجسٹر ہوئی. سو اس حوالے سے مطمئن ہوں, لیکن ظاہر بہتری کی گنجائش تو بہت ہے. بہت ساری جگہ تھی میں نے اچھا میں یہاں یہ کر سکتا تھا, اس کو نیکسٹ ٹائم ایسے کر لیں گے, اس طرح کر لیں گے, تو وہ میرے نوٹس بن گئے.
لوگوں نے اس فلم کے بارے میں یہ بہت کہا ہے کہ آپ اور سنم کی جو آن اسکرین کیمسٹری جو تھی اس نے فلم کو ایک طرح سے چار چاند لگا دی.
اب تو نہیں چھوڑوں گا, اب تو قسم کھاتا ہوں انڈیا تک چھوڑ کر آؤں گا.
ظاہر ہے سٹارز تو بہت ہوتے ہیں مگر ہر کمبینیشن میں وہ کیمسٹری نظر نہیں آتی.
بالکل ایپٹ. ایک چیز جو کہ اب تک مسنگ تھی اور جو میری آبزرویشن تھی وہ یہی تھی کہ اتنے دن میں نیو جو بھی ویو آئی ہے وہ جو جوڑی یا کپل ٹائپ چیز نہیں آئی تھی. اور میرے ساتھ تو ابھی تک سو فار ان مائی کریئر کوئی ایز سچ ہیروئن لنک نہیں ہو پا رہی تھی. فار دا ویری فرسٹ ٹائم آئی فیلٹ آن اسکرین وائل واچنگ کہ اچھا یار اگر وہ تھوڑی سی ویسے عام لڑکیوں سے ٹال ہے اور براڈ ہے تو وہ میرے سامنے تو فیمینن انف لگ رہی ہے. عموماً لڑکیوں کی ہائٹ اتنی نہیں ہوتی پاکستان میں, اور میری 6'2" ہائٹ ہے تو وہ ٹو شارٹ میں یا یو نو اس طرح کے شارٹس میں وہ امبیلنس نظر آتا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ کپل والی چیز یا وہ چیز لوگوں سے بھی فیڈ بیک میں فیل ہو رہی ہے کہ دونوں کو وکی اور عالیہ کو دے لفڈ کہ وہ ساتھ جس طرح ان کی جو ٹائمنگ ہے ایکشن ریئیکشن ہے یا وہ جو بھی چیز اسپونٹینیسلی اگر میں کر رہا ہوں تو اس کے پاس ایک ریئیکشن ہے, اس طرح کے ہینگ اپس نہیں ہیں اور اس طرح کی لمیٹیشنز نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی بہت فرق پڑا. تو آئی ایم آلسو فیلنگ دیٹ کہ ایک پوٹینشیل وہ ہے کہ لوگ انتظار کریں گے ان دونوں کو دوبارہ اسکرین پہ دیکھنے کے. مجھے ویٹرز مل رہے ہیں, لوگ مالی مل رہے ہیں اور سارے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. مجھے ایسی فیڈ بیک پہلے نہیں ملی. دے آر لونگ دا کیریکٹرز. سو کوئی میسج کسی کو نہیں دینا پہلے, آلریڈی ہمارے زندگی میں اتنے میسجز ہیں.
یہ فلم کرنے کے بعد آپ اپنا کریئر کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟
کہ میں نے جو دیکھا ہے ساری زندگی وہ فلمیں دیکھی. مجبوراً ظاہر ہے مجھے ٹائمز ٹی وی کرنا پڑا, سیریل کرنا پڑا. میں اتنا زیادہ سچ بولتا ہوں, ہمیشہ سے بولتا ہوں کہ اتنا پیشنیٹلی میں نہیں موٹیویٹ ہو پاتا کیونکہ وہ موسٹلی ایون آپ مین کیریکٹر ہیں, ہیرو ہیں, جو بھی ہیں آپ ہوتے عورت کے سپورٹ میں ہی ہیں. سو آپ ایک حد تک ہی زندگی میں وہ کریں گے, اس کے بعد آپ کہیں گے میرے حصے کی فلمیں, میرے حصے کے مین وہ سارے کہاں ہیں.
تو کس قسم کی فلمیں آپ دیکھتے آ رہے ہیں جو آپ کو امپریس کر چکی ہیں؟
مجھے جو چیزیں زیادہ امپریس کرتی ہیں وہ جیسے جیمز بانڈ ہو گئی, فار ایگزامپل جیمز بانڈ کی سیریز, پرانی ہو یا نہیں ہو جو بھی, اس کا ایک خاص ہوتا ہے کہ جی وہ خاص اینگل سے گاڑی گرنی ہے, خاص اینگل سے بائک کا سیکوینس ہونا ہے.
تو مطلب میرا نام ہے بانڈ, موہب بانڈ.
40-45 کی ایج میں چاہوں گا کہ وائی ناٹ, میں کیوں نہیں پاکستانی بانڈ. وہ تو میرے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یو نو اسپائی تھرلر, اس طرح کا پاکستانی اینگل کیا ہوگا. امتیاز علی کی جیسی فلمیں ہو سکتی ہیں, تماشا, راک اسٹار, اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. پیریڈ, وائی ناٹ ٹیپو سلطان, وائی ناٹ محمد بن قاسم, جسٹ لائک باجی راؤ مستانی. تو وہ والی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اب سنیما میں سلولی گریجولی ابھی تو یہی اسٹیبلش ہو جائے. ابھی تو ہم جسے کہتے ہیں نا اچھا شاٹ لینا ہی, ہم اسی میں پھنسے ہوئے کہ اچھا شاٹ کسے کہتے ہیں. تو سلولی گریجولی آئی ایم سینگ کہ ہاں جی اس طرف بھی دھیان جانا چاہیے, اسپیشلائزڈ کیریکٹر کی طرف, جو کہ وہ تو میرا سارا فوکس اب یہی ہے کہ اب یا تو ایکشن ہو یا پیریڈ کوئی چیز ہو یا یو نو جس کے اندر اپنا وہ دکھا سکوں ساری چیزیں. میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت جو ہے وہ بالکل لائٹ ہارٹیڈ صرف انٹرٹیننگ فلم بنائیں, ناٹ نیسیسریلی کہ صرف کامیڈی پہ ہی آپ لوگ فوکس کر لیں, سب لوگ فوکس کر لیں اور کوشش میں پڑ جائیں زبردستی کی لائنز بنانے کی. بہت ہیومرس سیٹائر والی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, انٹیلیجنٹ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں.
جہاں تک جانرا کا تعلق ہے, ہائی رومانس شو ہوتا ہے, ٹوٹ کے جو محبت ہوتی ہے, وہ جو سنجے لیلا بھنسالی کی فلمیں اور اس قسم کی چیزیں, وہ ویژولی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, مگر اگر آپ ویژول ایلیمنٹ بھی اس سے ہٹا دیں, اس کا کور تو وہی ہوتا ہے نا
लव बिटवीन टू यंग ब्यूटिफुल पीपल, वो अभी तक आई थिंक हमने अपने सिनेमा में पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है.
अब वही बात है कि हम अभी वही ना आइडेंटिटी हमें मिल नहीं पा रही है कि हम इंटेंसिटी लव की किस तरह से दिखाएं. या तो हम ओवर फिजिकलिटी की तरफ चले जाते हैं, ओवर फिजिकल हो जाएंगे, या फिर हम आइटम नंबर की तरफ चले जाएंगे टू अट्रैक्ट मोर ऑडियंस. आई डोंट नो कि वो काम करता है कि नहीं करता, एक फॉर्मूला. लेकिन जिसे कहते हैं ना इंटेंस लव स्टोरी, एक बड़ी जी एपिक कोई लव स्टोरी, वो अभी हम स्टिल आइडेंटिफाई कर रहे हैं. और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मैं समझता हूँ एक्टर्स की इंटेलिजेंस पे भी. तो मुझे लगता है कि वो इंटेंसिटी शायद अभी लैक कर रही है, क्योंकि थोड़ी सी विजुलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत है कि उस एपिक लव स्टोरी को एक्सप्रेस कैसे करना है एक्टर्स में. तो एक्टर्स को भी थोड़ा और तैयार होना है.
अच्छा, एक तो आपका करियर इस वक्त बहुत तेजी से दौड़ना शुरू हो गया है, और चंद महीनों में आपकी जो छोटी बेटी है जो भी पैदा हुई है वो भी दौड़ना शुरू हो जाएगी. आमना आपकी जो देवी हैं वो भी काम करती हैं. तो इतनी चीज़ें एक साथ हैंडल करना कि बीवी को भी टाइम देना, फिर फिल्में बनाना, टाइम मैनेजमेंट जो है आपकी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है.
टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कहूँगा कि कोई ख़ास अच्छी है, बस जो की है मैं समझता हूँ वो ये है कि इसको किसी भी चीज़ को कोशिश करें सर पे ना सवार करें, बस ईजी गोइंग रहें. और उसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट आमना को दूंगा, बल्कि बहुत ज़्यादा कि 100% ही दूंगा. उसके वो टिपिकल मसले नहीं है जो यूजली मैं सुनता हूँ, मैंने अच्छा यार ये तो मेरे साथ हुआ ही नहीं कभी, अच्छा शुक्र है नहीं हुआ. वो एक तो इंसान बहुत अच्छी है, दूसरा मेरा काम, शी अंडरस्टैंड्स द बिजनेस इनसाइड आउट. तो उस तरह की मुझे कोई टेंशन नहीं है कि टाइम किस वक्त. हम लोग टेस्ट क्रिकेटर्स की तरह हैं कि हमने टेस्ट मैच खेल लिया, उसके बाद हमारे पास इतने दिन हैं जी अब हम चिल करेंगे अपने टर्म्स पे.
गर्लफ्रेंड्स होती हैं, इश्क भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर एक मरहला आता है जब आप कहते हैं मुझे इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है. वो फ़र्क होता है. इतना पागल कभी नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि बस इश्क हो गया तो शादी कर लें. ठीक है ना. वॉट इज इट अबाउट आमना, उसमें क्या चीज़ थी जो आपने सोची कि इस इंसान के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जो है गुजार सकता हूँ.
वैल्यूज मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो चीज ये कंसिडरेशन, कर्टिसी दूसरे के लिए, बढ़ के कर देना चीजें. दिल से ही वो इस तरह है, हमेशा से, जब से मैं जानता हूँ उसको वो है ही इस तरह. और आई लव है सादगी एंड ऑनेस्टी एंड ओपननेस एंड के हाँ जी एक मर्द का परस्पेक्टिव कितना वहशी हो सकता है, कितना वाइल्ड हो सकता है, उसको समझने की कोशिश. ऑफकोर्स ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे जो एक लड़की की या औरत की एक वो चीज़ें होती हैं, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एंगल. बट मैंने इतनी सादा, इतनी दिल की सच्ची, अगर मेरी कोई मसले हैं या मेरी एक ख़ास तरीक़ेकार हैं खाने के हवाले से, कपड़ों के हवाले से या सफाई के हवाले से जो भी, तो उसने बहुत ही जैसे कहते हैं ना स्मूथली अपनी ज़िंदगी को मेरे साथ मनूवर करती है. तो वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट बन गई. सो यही चीज़ थी कि हाँ यार ये यही है इसके साथ मैं, और तो मुझे लगता नहीं कि और कुछ समझ नहीं आता. कभी नहीं, सीधी ऑनेस्ट सीधी बात कर रही है, ये पसंद है मुझे बात.
It sounds quite great. मतलब सही चल रहा है.
हाँ सही चल रहा है.
And no jealousies and no kind of जो एक होता है, क्योंकि जब आप जाके काम अलग करते हो, she goes and works separately. तो अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट ना हो, और होता है बहुत इस किस्म की ट्रस्ट जो है वो बिखर जाता है, तो वो किस तरह आप डील करते हैं?
ट्रस्ट ही है कम्युनिकेशन मैक्सिमम. दोनों को एक दूसरे की कोर का पता है, वैल्यूज का पता है. इंडस्ट्री में कहीं भी किसी को पता है मेरे बारे में या नहीं भी पता है, या उनको ये पता है कि ये शख्स इसका मियां है या इसके साथ है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है. तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं मर्द इनफ हूँ कि जी नो अदर मर्द विल मेस विद माई गर्ल. सो अभी तक हाई स्कूल में ही हम लोग मेंटली, सो वो हम लोग उस तरह के दोस्त हैं कि जी यार ये बात है और फलानी बात है और ये लग रहा है और वो लग रहा है, ये फलाना लग रहा है. वो आपस में कम्युनिकेशन में मैक्सिमम हर वक्त फोन पे, इसके उस पर अब दिन नहीं गुजरता हमारा आपस में बगैर मैसेजेस किए या बात किए बगैर.
एम्बिशियस है आप?
अच्छा एम्बिशियस मैं हूँ, लेकिन लेजी हो जाता हूँ. मैं समझता हूँ कि जितनी मैं चीजें सोचता हूँ शायद मैं उतनी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, और यही वजह है कि शायद जब कर रहा होता हूँ बहुत ज्यादा पैशनेटली और इंटेंसिटी से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम लैगिंग बिहाइंड या मुझे अभी बहुत चीजें कर लेनी चाहिए थी अब तक, लेकिन एम्बिशियस तो बहुत ज्यादा.
जब आप कहते हैं एम्बिशियस, तो आपका एम्बिशन कहाँ तक जाता है?
دیکھیں اگر ویسے وائلڈلی سوچیں تو اگر میرا کوئی پاسورڈ ہوتا تو اس میں ورڈ آسکر ضرور ہوتا.
شرمین نے دو آسکر تو جیت لیے تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اور کسی کو آسکر نہیں.
ایسا کوئی بات نہیں کہ یہ کوئی امپاسبل ٹاسک ہے, بالکل بھی امپاسبل ٹاسک نہیں. اگر آپ نے اپنا مائنڈ لگا دیا اس کی طرف تو وہ سونا لیٹر ہو جائے گا.
اداکار محب مرزا کی گفتگو آپ نے سنی. آپ ان کا یہ انٹرویو اگر دوبارہ سننا چاہیں تو اس کا لنک موجود ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی ٹیم سمیت عمر افریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک وسطی اور بالائی علاقوں میں 3 روز سے جاری بارشوں کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد ہلاک جبکہ 50 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے شہر کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے ان سے ایم کیو ایم کے بھارتی خفیہ ایجنسی راز سے تعلقات اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے حوالے سے تعاون کی درخواست کی ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے شام کی حکومت کو متنبع کیا ہے کہ وہ ملک میں قیام امن کے لیے جاری مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. ادھر عراق سے خبر ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ نے اردن کی سرحد کے قریب واقع رتبہ نامی اہم قصبہ خالی کر دیا ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے ملک میں صدارتی انتخابات کے لیے امیدواری کے تمام دعوے داروں سے کہا ہے کہ وہ متنازع اور توہین آمیز زبان کے استعمال سے گریز کریں. جرمن شہری 3 علاقائی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جنہیں چانسلر آنگیلا میرکل کی مہاجرین کے بارے میں پالیسی کا امتحان قرار دیا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.